تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، کہ تم لوگ آپس میں مال کو ناجائز طریقے سے مت کھایا کرو. ہاں البتہ اگر کوئی تم تجارت کرو آپس کی رضامندی کے ساتھ، تو وہ طریقہ تمہارے لیے مال کھانے کا حلال ہے. حرام کی ایک قسم تو وہ ہے جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، جس کو کہ لوگ حرام سمجھتے ہیں. سود کھانا یہ بھی ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہ سود کھانے یہ بھی حرام کمانے کا ایک طریقہ ہے. رشوت لینا یہ بھی ایک طریقہ ہے، حرام طریقہ ہے. یہ تو وہ حرام مال کے طریقے ہیں، باطل طریقے ہیں، جس کے بارے میں لوگ جانتے بھی ہیں اور فکر رکھنے والے لوگ اس کی فکر بھی رکھتے ہیں. لیکن بہت سارے حرام طریقے ہمارے مال میں ایسے شامل ہو جاتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے مال کے اندر حرام چیز شامل ہو چکی ہے، اور وہ ہم کھاتے ہیں، وہ ہم پیسہ استعمال کرتے ہیں، وہ پیسہ ہمارے کام میں آتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ حرام طریقہ ہے. قرآن کریم کی اس آیت نے در حقیقت ہر قسم کے باطل اور ناجائز طریقے سے مال کھانے کو حرام فرمایا. لا تجازی الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کوئی بھی باطل طریقہ، کوئی بھی ناجائز طریقہ ہو، اس ذریعے سے تم مال کو مت کھایا کرو، مال کو حاصل مت کیا کرو. مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا. عموماً یہ مسئلہ آج ہمارے ہاں بہت عام ہے کہ کسی کے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو فوراً اس کی میراث تقسیم کر دو، اس میں تاخیر نہ کرو. لیکن ہمارے ہاں کسی کے انتقال کے بعد عموماً میراث کی تقسیم کا اہتمام نہیں ہوتا، یا ہوتا تو ہے ایک طویل زمانے کے بعد ہوتا ہے، فوراً میراث کی تقسیم کا اہتمام نہیں ہوتا. اور نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جب اس آدمی کا انتقال ہوتا ہے اس وقت لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کا کتنا حصہ ہے اس کی میراث میں، اور وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی جو کاروبار اگر چلا رہا ہے تو بڑا بھائی وہ باوالد کی جگہ ہو جاتا ہے، دوسرے بھائی ان کی جگہ پر قائم مقام ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے والد کے طریقے دار کو چلاتا رہتا ہے. بہنوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حصہ کتنا ہے. بھائیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا حصہ کتنا ہے, اور بعض اوقات ان بھائی ان ورثہ میں سے پھر کسی اور کا انتقال ہو جاتا ہے, اب اس کی اولاد ہے, ان کے اپنے حقوق ہیں, ان کے اپنے مال ہیں, وہ جوں جوں وہ گزرتا چلا جاتا ہے وہ ملکیتیں ایک دوسرے کے مال ایک ملکیتیں اتنی ایک دوسرے کے اندر الجھتی چلی جاتی ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے. یعنی اگر کہیں سرا پکڑنا چاہیں کچھ سالوں کے بعد تو اس کا سرا بھی نہیں ہاتھ آتا کہ سرا ہے کہاں پر, کیونکہ 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد اب عموماً بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, خاندانوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ صاحب میرے والد کا جب انتقال ہوا تھا محنت تو ہم نے سب نے برابر کی تھی, میں تو باپ کے ساتھ کہہ دیتا. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں نے ساری محنت کی ہے, والد کی جگہ پر میں قائم مقام ہوں, تم میرے ملازم کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. کہاں تو یہ بات تھی کہ اگر میراث کی تقسیم کا نام لو تو برا مانا جاتا تھا, اور اب یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن. یہ وہ طریقے ہیں جس کے اندر ملکیت متعین نہیں, جن کے اندر ملکیتوں کا پتہ نہیں, یہ بھی باطل طریقے ہیں مال کھانے کے مال کمانے کے, جو ہمارے ماحول میں اور ہمارے مال کے اندر اس طریقے شامل ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم لوگ رہو تو بھائیوں کی طرح, تعاشروا کالاخوان رہو تو تم لوگ بھائیوں کی طرح, لیکن معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. رہو بھائیوں کی طرح, معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. جب معاملے کا نمبر آئے تو پھر شرم کسی بات کے اندر نہیں کہ میں والد سے معاملہ کر رہا ہوں, میں اپنے بھائی سے معاملہ کر رہا ہوں, میں اپنے چچا سے معاملہ کر رہا ہوں. معاملہ اتنا صاف ہونا چاہیے, اتنا ستھرا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے مال کی خرید و فروخت کی اور مال لینے اور دینے کی, پیسہ کمانے کی حد سے زیادہ شرائط عائد کی. اگر پوری فقہ کو دیکھا جائے, مثلا مسائل کو دیکھا جائے, تو ایک چوتھائی حصہ وہ تو عبادات کا ہے, نماز روزہ حج زکات وہ تو عبادات کا ہے, باقی تین چوتھائی حصے وہ سارے کے سارے معاملات کے مسائل ہیں, لینے دینے کے مسائل ہیں. ملازمت کیسے ہوگی, تجارت کیسے ہوگی, اگر ہم کسی کو کوئی چیز بیچیں گے تو شریعت نے اتنی چھوٹے چھوٹے اس کے اندر مسئلے بیان فرمائے ہیں کہ آفر کیسے ہوگی, ایکسپٹینس کیسے ہوگی, پرائسز کیسے فکس ہوں گی, کیسے فکس نہیں ہوں گی, کن صورتوں کے اندر آپ کی سیل جو ہے وہ صحیح ہوگی, کون سی صورت میں سیل وائڈ ہو جائے گی آپ کی. سر شریعت نے ایک ایک چیز کی اس کے اندر بڑی بہت ہی باریک بینی کے ساتھ شریعت نے اس کے احکامات بیان فرمائے. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, کہ جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی حرام کام نہیں کیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کے مال کے اندر ایک ایسا عنصر شامل ہو گیا جو حلال مال کا نہیں ہے. یہ باطل طریقہ, ناجائز طریقہ ہے. اسی طریقے سے مشترکہ کاروبار, عموماً یہ جھگڑے آئے دن کے مسئلے نظر آتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے, کہ ایک بھائی نے مکان بنوانا شروع کیا, کئی بھائیوں نے مکان بنانا شروع کیا, تھوڑا سا پیسہ ایک بھائی نے ڈال دیا, تھوڑا سا اس بھائی نے ڈال دیا, تھوڑا سا اس نے ڈال دیا, تھوڑا سا اس نے ڈال دیا. کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس کا کتنا پروپورشن ہے, کچھ پتہ نہیں. جب مکان بن کر تیار ہو گیا, ویگ بھائی کہتا ہے کہ صاحب یہ تو آدھے سے زیادہ میرا, دوسرا کہتا ہے نہیں اوپر والا حصہ میرا, نیچے والا تیرا. جس وقت پیسے لگائے جا رہے تھے اس وقت کوئی ایگریمنٹ آپس میں نہیں تھا, اس وقت کوئی آپس میں بات چیت نہیں تھی, بس پیسے لگائے چلے جا رہے, کوئی امتیاز نہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ چیز بن کر تیار ہوئی, وہ چیز وجود میں آئی, اب آپس میں اختلافات ہیں, اب آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں, اب ان کے درمیان میں یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ کس کی ملکیت کون سی اور کس کی نہیں. شریعت نے انہی چیزوں کو بہت اہتمام سے فرمایا کہ دیکھو جب بھی کوئی مال حاصل ہو, چاہے وراثت کا مال ملے, چاہے کسی کے گھبیے کا مال ملے, چاہے کسی کے تحفے کا مال ملے, لیکن یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ کس کا ہے, کہاں سے آیا, اور کس طریقے سے ہم کو ملا ہے، کس کی ملکیت اور کس کی ملکیت نہیں. تو یہ حرام مال، یہ ناجائز طریقے سے مال جو حاصل ہوتا ہے، یہ بہت سارے طریقے وہ ہیں جس کی ہم لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے اور وہ ہمارے ہاں شامل ہوتا رہتا. مثال کے طور پہ فکس ڈپازٹ ہیں، یا آج کل بینکوں سے انٹرسٹ کے نام پر ہمیں رقمیں ملتی ہیں، روپیہ پیسہ ملتا ہے، یہ ساری سود کی شکلیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سود جو ہے کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وساحلیہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، یعنی جو سود دے رہا ہے، وکاتبہ اس کے لکھنے والے پر، سود نہ لیتا دیتا تو نہیں ہے لیکن کام جو سودی لین دین ہو رہا ہے اس کے لکھنے پڑھنے کا کام کر رہا ہے، کمپیوٹر میں بیٹھا ہوا ان کے حساب کتاب بنا رہا ہے، سافٹ ویئر ان کے بنا رہا ہے، ان کا حساب کتاب مینٹین رکھ رہا ہے، بشاہدی یا ان کے جو گواہ اگر کوئی بنتا ہے سودی لین دین کے، ان کا جو گواہ ہے، فرمایا ان سب کے اوپر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سود آج کتنا ہمارے ماحول میں رائج، بینکوں سے انٹرسٹ کے نام پر ہم لیتے ہیں، مارک اپ کے نام پر لیتے اور دیتے ہیں، یہ سب سود ہے. یا ہم عموماً لیزنگ کمپنیوں میں بزنس کرتے ہیں، اگر اس کے ایگریمنٹ شریعت کے لحاظ سے ٹھیک ہیں تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر اس کا ناجائز طریقہ ہے تو وہ سارا سود ہے. کریڈٹ کارڈ کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈیو ڈیٹ کے بعد جو ہم ادائیگیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کیا سود ہے. یہ سارے معاملات سودی لین دین کے ہیں، اور یہ وہ معاملات ہیں جو ہمارے ہاں دن رات عام ہیں، عام رائج ہو چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمایا کہ سود کی 72 سے زیادہ خرابیاں ہیں، سود کی 72 سے زیادہ خرابیاں ہیں، اور فرمایا کہ ان میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے جیسے کہ کسی انسان نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. سب سے کم درجے کی خرابی یہ فرمائی جیسے کہ کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ گناہ کا کام کیا. اتنی سخت وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کی فرمائی. اور یہ لین دین آپ دیکھیے، آج یہ لین دین پوری دنیا میں کیسا رائج ہے، اور اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک، وہ سب اس کے اندر شریک ہیں، اور یہ سارا پیسہ ہمارے مال کے اندر آج شامل ہو رہا ہے. ہم میں سے بہت کم افراد وہ ہیں جو اس کی فکر رکھتے ہیں، اس سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں. لوگ بس ایک ہی جملہ بول دیتے ہیں کہ صاحب آج یہ اتنا پھیل گیا اس سے بچنا تو ممکن ہے نہیں. تو یہ عذر تو پھر دنیا کے ہر گناہ کے اندر چلے گا، شراب کے اندر بھی یہ عذر چلے گا، اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے اندر یہ عذر لگا لیجیے گا چلے گا کہ یہ سب بچنا ممکن نہیں. ہر چیز شریعت کا اصول یہ ہے، نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کوئی حکم انسان کے لیے ایسا نازل نہیں فرمایا جس سے بچنے کا کوئی حل طریقہ نہ نازل فرمایا. جہاں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ناجائز طریقے سے مال مت کھایا کرو، جہاں یہ حکم دیا کہ سودی لین دین جو ہے یہ حرام اور ناجائز ہے، وہاں یہ حکم بھی قرآن کریم نے ساتھ ساتھ دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو اور سیل کو اور پرچیز کو تو جائز کیا ہے، لیکن مارک اپ اور انٹرسٹ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ربا کو حرام قرار دیا. تو ساتھ ساتھ شریعت جب بھی کوئی حکم دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ شریعت ہمیشہ اس بات کا بھی اہتمام فرماتی ہے کہ وہ اس کا حلال طریقہ ذکر ہوتا ہے، اس کا حلال طریقہ بیان کیا جاتا ہے. چنانچہ یہ تو بات نہیں ہے کہ آج اگر سود اس دنیا کے اندر رائج ہے تو اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں، یا آج اگر حرام مال پھیل چکا ہے تو اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں. نہیں، اس سے بچنے کے بھی طریقے ہیں، اس سے ہٹ کر بھی دولت کمانے کے اللہ تعالیٰ نے بہت حلال طریقے رکھے ہیں. بس صرف عمل کرنے کی بات ہے کہ ہم عمل کر کے دیکھیں. اب یہاں ہماری اتنی بڑی جابر کمیونٹی ہے مسلمانوں کی، اگر میں یوں کہوں کہ پاکستان کا بہت بڑا حصہ یہاں آ چکا ہے، اور بہت ساری اسلامی ملکوں کے لوگ آج امریکہ آ چکے ہیں، اور الحمدللہ پیسہ بھی ان کے پاس ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ اسی رو کے اندر بہہ رہے ہیں جو آج یہ رو ہمارے ہاں موجود ہے. ہمارے اپنا کوئی سود سے بچنے کے لیے کوئی ادارہ یہاں موجود نہیں, کوئی ہم سود سے بچنے کے لیے کوئی اہتمام ہمارے یہاں نہیں ہے, انہی کے بینک ہیں, انہی کے ادارے ہیں. اگر یہاں سود سے بچنے کا کوئی اہتمام کر رہا ہے تو جیوش اور کرسچن تو کر رہے ہیں, مسلمانوں کے بہت کم ادارے ہوں گے ایسے بھی یہاں یہ کام کر رہے ہیں. نتیجہ اس کا کیا ہے کہ اس کی ایک نحوست, اس کا ایک وبال جو اس نظام کا ہے وہ آپ کو دیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں آج کیا صورتحال ہے مسلمانوں کی, کہاں سے کہاں مسلمان پہنچ گئے تمام طرف افراد حکومت ہونے کے باوجود. اس کا بہت بڑا سبب ہمارے ہاں در حقیقت یہ حرام مال کی لین دین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل تقریر تو حضرت مفتی صاحب مدظ الحم کی ہونے والی ہے, چند منٹ کے لیے میں یہاں پر اپنی بات رکھ کی تھی, انشاءاللہ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا حضرات کے سامنے. آپ میں صرف اسی بات کے اوپر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. واخر الرحمن الحمد للہ رب العالمین.
پاکستان کے مشہور گلوکاروں میں سے تھے, اللہ نے اب ان کو توفیق دی یہاں آ گئے تو اب ماشاء اللہ یہ دینی اور مذہبی نوعیت کی نظمیں اور نعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں
ماشاء اللہ.
اور الحمد للہ موسیقی کے ساتھ گانے کو چھوڑ دیا. تو آج ہم نے ان سے درخواست کی, پوری ہی اجتماع میں ان سے ہمارا تعارف ہوا
اللہ
بارے
میں.
تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ہمارے جلسہ ہونے والا ہے ہمارے دارالعلوم نیو یارک میں, تو اس میں آپ نعت سنیں, اور نعت بھی وہ سنا جو ہمارے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنا چاہیے. انہوں نے وہ نعت حاصل کی اور آج بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور دین پر استقامت.
آمین.
میرے بھی بہت اجازت کی بات کہ میں آپ کے کلاس میں موجود ہوں اور مولانا والد صاحب کی محبت سے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نعت کے اشعار پڑھوں, اور حضرت والا کے والد محترم تو اس میں کچھ غلطیاں لازمی ہو گئی, میں بہت مجھے معاف کی دینا اگر آپ بات کرے اللہ مجھے ہمت دے
دیجیے. بلغ العلا بكماله كشف الضجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.
پیش نظر گنبد پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے پیش نظر گم زبان بن کے کرے شکر
اللہ،
ہر موئے بدن بھی جو زبان بن کے کرے شکر، کم ہے بخدا اس کی عنایات سے کم ہے، کم ہے بخدا ان کی عنایات سے کم ہے، رگ رگ میں محبت ہو
صلی اللہ علیہ وسلم،
رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی، جنت سے سدائیں کی یہی بہ سلم ہے، رحمت عالم ہے شہیدوں، وہ رحمت عالم ہے شاہ اسمد و احمد، وہ رحمت عالم ہے، وہ رحمت عالم ہے شاہ اسمد و احمد، وہ سید کون ہے آقا امم ہے، وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس نے، وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس میں مشرق ہے نہ مغرب ہے عرب ہے نہ عجم ہے، دل نعت رسول عربی کہنے کو بے
چین،
دل نعت رسول عربی، دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین، عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر نام خدا رو گئے جنت پہ قدم ہے،
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله و شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
بزرگان محترم اور برادران عزیز، میرے لیے یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ نیو یارک میں قائم ہونے والے اس دار العلوم میں تقریباً ہر سال بھی کئی سال ہر سال حاضری ہو رہی ہے. اور میں اس حاضری کو واقعتا اپنے لیے بہت بڑا سرمایہ حیات سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جس بے سر و سامانی میں، جن مشکل حالات میں اور جن رکاوٹوں کو دور کر کے یہ حضرات یہاں دار العلوم قائم کرنے کی فکر میں ہیں، اس میں دل چاہتا ہے کہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ اس میں اپنا لگا سکوں، اس لیے کہ اس وقت تو یہ چھوٹے سے چند کمرے آپ کو نظر آئے ہیں، ان بیچاروں کے پاس بے سر و سامان ہی کا سامان ہے، کس کس مشکلات سے گزر کر انہوں نے یہ جگہ حاصل کی تھی، یہ جگہ ناکافی ہو گئی، اب اللہ نے ان کو دوسری بڑی جگہ عطا فرمائی ہے. کچھ بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین کسی ادارے کو اس مغربی دنیا میں اسلامی علوم کا گہوارہ بنا اور قرآن و سنت کی روشنی یہاں سے پھیلے اور مینار ہدایت یہ دار العلوم بنے.
آمین.
جتنے بھی دینی ادارے دنیا میں آپ دیکھیں گے جنہوں نے تاریخ صاف کارنامے انجام دیے ہیں اسلامی علوم کی ترغیب میں اور ان کی مشہور، وہ ان کا آغاز ہمیشہ بے سر و سامان سے ہوا. سب سے پہلی دستگاہ اسلام کی جو انتہائی سب آزما حالات میں مکہ مکرمہ میں قائم ہوئی تھی وہ دار ارقم تھا، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا مقام تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ کو جو کچھ وحی کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اس کی آپ تعلیم کریں پڑھائیں سکھائیں. چنانچہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں آپ کو یہی فریضہ بیان کیا ہے. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. کہ ہم نے انہی انسانوں کے اندر ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں کا ہے, آسمان سے فرشتہ نہیں آیا, انہی کی برادری کا ہے, انہیں کا خاندان کا, انہیں کے ملک کا, انہیں کے زبان بولنے والا, انہیں میں پلا بڑھا ہے اور اس کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ چار کام لگائے گئے. پہلا کام یہ کہ یہ قرآن کریم پڑھ کر لوگوں کو سنائیں تاکہ دوسرے بھی قرآن کریم کی تلاوت صحیح طریقے سے کریں. یہ الفاظ قرآن کی تعلیم تھی جو ہمارے مکاتب قرآنیہ میں ہوتی ہے, ناظر اور حفظ اور قرأت اور تجوید کی تعلیم کے طریقے. دوسرا کام یہ کہ وہ یوزف کی ہیں, ان کا سب کیا کریں, ان کو پاک کریں. کس چیز سے پاک کریں؟ غلط عقیدوں سے, غلط عقائد سے, برے اعمال سے, برے اخلاق سے پاک سے. وہی بچی ہے ان کی تربیت کریں, ان کے اندر اچھے اخلاق کی نشو و نما کریں, اچھے اعمال کی نشو و نما کریں اور برے اعمال سے ان کو رکنے کی عادت ڈالیں, تربیت سے ٹریننگ دیں, دین پر عمل کرنے کی ٹریننگ دیں. وہی بچی ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان کو قرآن کریم کی تعلیم دی. اب سوچنے کی بات ہے, پہلا جو کام بتایا گیا وہ کیا تھا کہ قرآن کریم پڑھ کر سنائیں یعنی الفاظ سکھائیں. اب آیا ہے کہ قرآن کی تعلیم دیں, کیا مطلب ہے کہ جو کام ابھی نہیں ہوا تو وہ کریں؟ ان الفاظ قرآن کی تعلیم ہوئی تھی, مانے قرآن کی تعلیم یاد, مانے قرآن کی تعلیم دی, قرآن کے معنی سکھلائے. قرآن کریم اگر سے عربی زبان میں آیا تھا, عربوں کی مادری زبان عربی تھی, جتنے صحابہ کرام عرب تھے ان کی مادری زبان عربی تھی, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم, عبد الرحمن بن عوف, تمام صحابہ کرام کی مادری زبان عربی تھی اور قرآن کریم ان کی مادری زبان میں نازل ہو رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا اس بات سے کہ آپ ان کو مانے اور قرآن بھی سکھانا.
سبحان,
اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ تو قرآن کے معنی صرف زبان جاننے سے نہیں سمجھے جاتے. آدمی عربی کا کتنا بھی ماہر ہو جائے, بڑے سے بڑا ادیب ہو جائے, بلیغ ہو جائے, فصیح ہو جائے, خطیب ہو جائے, شاعر ہو جائے, لیکن قرآن نہیں سمجھ سکتا جب تک رسول کی تعلیم اس کے پاس نہ آئے. ابو بکر صدیق کے عربی نہیں جانتے تھے, فاروق اعظم نہیں جانتے. آج کون دعویٰ کر سکتا ہے ان کے برابر عربی زبان جاننے کی؟ یہ لوگ عربی زبان سے زبردست فقیر تھے, بلیغ لوگ تھے, خدما کے شعرا تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تھے, جن کو قرآن سکھاتے تھے. ایسے اس زمانے میں اچھا عرب لوگوں کو اپنی زبان داری کرنا, کیونکہ دنیا میں کوئی زبان آج تک ایسی نہیں ہے. آپ پوچھ لیجیے جو ارسنا کے ماہرین ہیں, زبانوں کے ماہرین, وہ آپ کو بتلائیں گے کہ آج تک عربی زبان کی برابر کوئی زبان اس دنیا میں نظر نہیں آئی. جو کمالات اس زبان کے اندر ہیں, ایک ایک معنی کو ذرا ذرا سے فرق کو واضح کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ کی بھرمار ہے. نئی سے نئی چیز ایجاد ہوتی ہے, اس کا نام پہلے سے عربی میں موجود ہے, پہلے سے موجود ہے. انگریزی میں, دوسری زبانوں میں بڑے بڑے مشکل الفاظ کے اس معنی کو تعبیر کیا جائے گا, اور عربی میں ایک لفظ پہلے سے موجود ہے, ٹیلی فون. اب ٹیلی فون لمبا لفظ ہے, ٹیلی فون ایجاد ہوا عربی زبان میں تو نہیں تھا, عربوں میں تو نہیں تھا, لیکن اس کے لیے حاقف نکالا وہ پہلے سے موجود ہے. حاقف, اب دیکھیے کہاں ٹیلی فون کہاں حاقف. حاقف چھوٹا سا لفظ ہے, مختصر سا, اور یہ ٹیلی فون کے مقابلے میں اس سے بھی کم جگہ لینے والا حاقف. اور کتنے صحیح معنی اس کے بیان کرتا ہے کہ ٹیلی فون کے لیے اس سے بہتر کوئی الگ ہو نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے یعنی ان کیا شراب کے, شراب کی جو عمریں ہوتی ہیں, اتنے دن کی شراب, ایسی شراب, فلا چیز کی شراب, فلا چیز کی شراب, شراب سے تو عاشق تھے یہ لوگ, عربی زبان کے جاننے والے, زبان ہی ظاہری ہوتی ہیں. تو کئی سو نام تھے شراب کے, گھوڑے کے مختلف عمروں کے اعتبار سے اس کے درجنوں نام ہیں, اونٹوں کے درجنوں نام ہیں. ایک سال کا ہے تو یہ نام ہے, دو سال کا ہے تو یہ نام ہے, تیسرے سال کا ہے تو یہ نام ہے. ایسی زبان ہے عجیب و غریب, اور اللہ نے ان کو اپنی زبان پر ایسی قدرت دی تھی کہ عام لڑکی, اچھا پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, یہ لکھنا نہیں جانتے تھے, پڑھنا نہیں جانتے تھے, الا ماشاء اللہ. لیکن ادیب اور شاعر اتنے زبردست ہے کہ ایک لڑکی کھڑی ہو جاتی اور پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ اشعار کا قصیدہ فل بدی کہہ جاتی, اشعار کہہ جاتی فل بدی. اپنی زبان کے تحفظ کا ان کو اتنا پاس تھا کہ مہمانداری ان کا مزاج ہونے کے باوجود مہمانداری, مہمانوں کو مہمانداری بہت کرتے تھے, مہمان نواز ہوتے تھے, لیکن کسی مہمان کو اپنا تین دن سے زیادہ ٹھہرنا پسند, ٹھہرانا پسند نہیں کرتے. اور سندوسی کی وجہ سے نہیں, سندوسی کی وجہ سے نہیں, ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ مہمان یا زیادہ عرصہ رہ گیا تو ہمارے بچے اس کے الفاظ سیکھ لیں گے, ہماری زبان خراب ہو جائے گی, ہماری زبان بگڑ جائے گی بچوں کی. تو ان کو اپنی زبان پر ناز تھا, اس عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا. اور کچھ تو اس زبان کی بات ہے کہ جنت کی زبان بھی عربی ہوگی, تو بات ہے ساری دنیا کی زبانیں رہ جائیں گی, عربی زبان جنت کی ہوگی. اس زبان میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا, اور اس زبان کے یہ سب ماہرین تھے, ایک سے ایک بڑھ کر ماہر تھا. لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ پڑھی ہے 12 سال, 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی. ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی. آپ اس کیا وہ ترجمہ سیکھ رہے تھے قرآن شریف کا؟ کیا علوم و معارف تھے قرآن میں؟ کیا حقائق چھپے ہوئے تھے اس کے اندر؟ کیا باریکیاں تھیں؟ کیا دقائق تھے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ تعلیم دیں قرآن کی, سکھائیں لوگوں کو, معنی سکھائیں قرآن کا, الفاظ بھی سکھائیں, معنی بھی سکھائیں. یہ وہ کام ہے جو آج کل دارالعلوم میں ہو رہا ہے, دینی مدارس میں ہو رہا ہے, الفاظ قرآن کے معنی سکھائے جاتے ہیں. والحکمہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, چوتھا کام یہ. پہلا کام کیا تھا؟ اور الیتلو علیہم آیاتہ, قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائیں یعنی الفاظ قرآن کی تعلیم دیں، دوسرا یہ کہ اعمال و اخلاق کی اور عقائد کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں، ٹریننگ دیں اسلامی عمل کی، اسلامی زندگی کی، تیسرے یہ کہ معنی قرآن سکھلائیں، بل حکمہ اور حکمت سکھلائیں، حکمت دانائی، حکمت کی بہت تفسیریں کی گئی ہیں لیکن جمہور کی نزدیک بڑی جماعت نے مفسرین کی اور صحابہ کرام نے اس کے معنی بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت،
سبحان اللہ،
اور سنت سے مراد کیا آپ کا عمل اور آپ کی تعلیمات، آپ کی تعلیمات چاہے عمل کے ذریعے آئیں یا زبان سے آئیں، یہ سب کیا ہے؟ سنت ہے، اور اسی کا دوسرا نام حکمت ہے. اچھا قرآن نے لفظ سنت کا استعمال نہیں کیا، سوچنے کی بات، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، تو قرآن جب سنت مراد ہے تو حکمت پر سنت کہہ دیجیے، یا پھر والے آیاتی ہی وہ جو رکھتی ہیں وہ جو محمد کتاب و سنت، سیدھے سادھی بھارتی کتاب و سنت معروف لفظ ہے، قرآن بھی یہ کہتا، مگر قرآن تو مزید ہے، کلاموں کا بادشاہ ہے، وہ ایک ایک لفظ میں حکمتیں رکھتا ہے، باریکیاں رکھتا ہے، اور اس کے اندر بلاغتیں ہوتی ہیں. ساری حکمتیں اس کے سامنے ریس ہیں. جو بات تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھا دی اس سے بہتر کوئی اور حکمت نہیں آتا. تو آپ کے بہتر کے مقاصد چار بیان کیے قرآن، تلاوت قرآن کے الفاظ قرآن کی تعلیم، اور اخلاق اور اعمال کی تزکیہ اور تربیت اصلاح، اور معنی قرآن کی تعلیم، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. یہ سنت معمولی چیز نہیں ہے، آپ اندازہ کیجیے قرآن میں لفظ سنت کی بجائے حکمت کا لفظ بولا اس کے لیے. حکمت کی تعلیم، دنیا کے سارے دانش مند جمع ہو جائیں، ان کی ساری دانش ایک طرف تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش ہو کر ایک ایک جملہ حکمت ہے، سراپا حکمت، اس سے بہتر کوئی حکمت گائی نہیں جاتی. تو معنی قرآن سیکھے فاروق اعظم نے 12 سال میں، ان کے صاحبزاد عبداللہ ابن عمر نے 8 سال میں سورہ بقرہ کے. تو کیا صرف الفاظ قرآن سیکھ رہے تھے؟ اس سے اس بات سے خود بات معلوم ہو رہی ہے کہ ترجمہ قرآن کا کافی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے. آج کل ایک بیماری چلی ہوئی ہے ہمارے پاکستان میں، یہ بیماری کافی ہے، اور یہاں تو شاید دوسرے بھی زیادہ ہیں. پوری عمر گزری سرکاری ملازمت میں انگریزوں کی نوکری چاکری میں، کبھی انگریزی کا عربی کا ایک لفظ نہیں سیکھا، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا اور خود ہی وہ مطالعہ کیا، اب فارغ ہو گئے. معلوم ہوا کہ فارغ جب ریٹائر ہو گئے تب کیا کریں؟ تفسیر لکھ رہے ہیں قرآن کی. ہمارے پاکستان میں بھی ایک صدر ایسے ہی، پاکستان کا ایک سابق صدر اب بھی موجود ہے پاکستان میں، وہ اب فارغ ہونے کے بعد تفسیر لکھ رہے ہیں. بس معمولی بات ہے، قرآن کے اوپر حکم چلاؤ، دو چاول لکھ مارو، اور نہ قرآن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیم کی ضرورت، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت، نہ سیکھنے کی ضرورت، بس ترجمہ دیکھو لکھو. اگر ترجمہ ہی سے قرآن سمجھا جا سکتا تھا تو ابو بکر صدیق کو اور فاروق اعظم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے کی ضرورت کیوں تھی؟ فاروق اعظم نے 12 سال کیوں لگائے تھے سورہ بقرہ سے پڑھنے میں؟ اور یہاں بیماری اور بھی زیادہ ہے، یہاں ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے، اچھا نا آئی تھنک کا ایک لفظ چلتا ہے آئی تھنک بڑا مزہ آئی تھنک میرا خیال یوں ہے ارے تمہارا خیال ہے کہاں سے آیا تمہارا خیال تمہیں حق کیا ہے تم اپنے خیال دوڑانے کا یہ دین ہے اللہ کا دین بھیجا ہوا ہے امانت ہے قرآن کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم آئی تھنک کہہ کے اڑا دیتے ہو اس کو اگر آئی تھنک کا کام چلا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی دنیا میں تم آئی تھنک کا کام چلا دیا کرتے ابھی میں وہاں تھا رضائی لائن میں تھا یا اصل جنگ میں تو ٹیکس صاحب سے فون آیا ایک صاحب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ میں آیا ہوں کہیں سے نمبر مل گیا ہوں تو کہنے لگی صاحب وہ ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے میرا خیال تو یوں ہے خیال تو پہلے اپنا خیال پہلے بتایا اور سوال بعد میں میرا خیال یوں ہے اور یوں ہے مسئلہ ایک مسئلہ بتایا اور دوسرے لوگ یوں کہتے ہیں تو میں نے کہا وہ دوسرے لوگ صحیح کہتے ہیں آپ الگ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے باقی نہیں کہہ رہے یہ غلط ہے تو میں نے کہا نہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں میں نے یہ لفظ نہیں بولا کہ آپ غلط کہتے ہیں اچھا نہیں لگا مگر میں نے کہا وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو صاحب وہ جب یوں ہے اسے میں یہ بات کر دلی میں دینے لگے میں نے کہا اس کے باوجود انہیں کی بات صحیح ہے کہنے لگے کہ صاحب وہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ بات تو اس کی کوئی دلیل ہے میں نے کہا ہے تو کہنے لگے ذرا آپ مجھے بتا دیجئے میں نے کہا ضرور بتا دوں گا اگر آپ دار العلوم میں آ جائیں داخلہ لے لیں میرے شاگرد بن جائیں میں آپ کو داخلہ دوں گا
سبحان اللہ
اور دلیلوں سے پیٹ بھر دوں گا انشاءاللہ
ماشاءاللہ
تو آپ اگر کسی ڈاکٹر کے کلینک میں جائیں اور اس سے مشورہ مانگیں اور جب وہ کوئی دوا لکھ دے نسخہ بتا دے تشخیص کر دے یا تجویز کر دے وہاں اس سے آپ دلیل کا مطالبہ کریں گے ہاں اگر آپ میڈیکل کالج میں ہوں اور ڈاکٹر سے پڑھ رہے ہوں تو ٹھیک آپ کو حق ہے دلیل پوچھیں آپ اپنے ساتھ لیکن کلینک میں آپ کو دلیل نہیں بتائی جائے گی تو آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں اگر مجھ پر آپ کو اعتماد ہے تو میری بات مان لیجیے اور اگر اعتماد نہیں تو کیوں تکلیف فرمائی آپ نے کہنے کے باقی یہ بات تو ٹھیک ہے اب پھر میں کیا کروں میں کیا سمجھوں میں نے کہا یہ سمجھیں کہ آپ نے غلط کہا تھا انہوں نے صحیح کہا تو آئی تھنک سے شروع ہر سوال آئی تھنک سے شروع ہوتا ہے اپنا جواب پہلے اور سوال بعد میں اور اپنا جواب اصل میں کیا ہوتا ہے آئی تھنک کیوں کہتے وہ جس سے سوال کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنا جواب مسلم کرنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم بھی میری بات پہلے سن لو تو اور پھر تم بات کرنا کچھ ہماری بھی ریاض کر کے بات کرنا کھولو تو یہ بھی ہوتا ہے تو انجینئرنگ میں آئی تھنک نہیں چلتا ہر ایک ڈاکٹر کے پاس آئی تھنک نہیں چلتی کسی کی ڈاکٹر کے پاس اگر جاؤ گے اور وہاں دلیل پوچھو گے وہاں آئی تھنک کرو گے تو وہاں نکال دیے جائیں گے وہاں سے وہ ڈاکٹر تو آپ سے ایک ایک منٹ کے پیسے لیتا ہے وہاں آئی تھنک سننے کے لیے ڈاکٹر کے پاس نوکری ہوتا ہے اور یہ مولوی رہ گیا بےچارا یہ دین ہی رہ گیا بےچارا قرآن ہی لاوارث رہ گیا تو اس کے اندر ہر ایک آئی تھنک اور لڑاتا ہے اپنی تو تاجدار دو عالم سرور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا معلم کتاب بنا کر معلم قرآن بنا کر حالانکہ قرآن پڑھنے والے وہ لوگ تھے جو عربی زبان کے زبردست ماہر لوگ تھے آج ایسے ماہرین پوری دنیا میں عرب یعنی عالم عرب میں بھی ایسے ماہر شاذ و نادر کوئی ملے گا عربی زبان کا جیسے اس زمانے میں ایک ایک ماہر ہوتا تھا سب ماہر ہوتے تھے اس کے باوجود قرآن کریم کی تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور آپ کے بنیادی مقاصد اور بنیادی کاموں میں اس کو شامل کیا گیا دار ارقم سے یہ کام شروع ہوا خفیہ اس وقت تک اذان بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی خفیہ طور پہ نمازیں پڑھی جا رہی تھیں لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر کوڑے برسائے جا رہے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نجاستیں اٹھا لی جا رہی تھی آپ کو گالیاں دی جا رہی تھیں, آپ کو جادوگر کہا جا رہا تھا, آپ کو شاعر کہا جا رہا تھا, آپ کے اوپر پہرے لگ رہے تھے کہ کوئی آ کر ان سے نہ مل لے. ابو ذر غفاری کے اوپر کیا گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جانے کے لیے. اس دار ارقم میں خفیہ طور پر یہ قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی تھی, الفاظ قرآن کی اور معنی قرآن کی اور تربیت ہو رہی تھی. اور در حقیقت یہ مکہ مکرمہ کی زندگی جو ہے یہ مجاہدوں کی بٹی تھی جس سے گزارا جا رہا تھا, افراد سازی کی جا رہی تھی. سونے کے اوپر جب دم چڑھ جائے, گرد و غبار جم جائے, میل کچیل سے اس کا رنگ خراب ہو جائے, اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ کندن نکلے, بند کرنے کے لیے. یہ صحابہ کرام جو تھے ان کے اوپر زمانے جاہلیت کے غلط برے عقیدوں کی تہ جم گئی تھی. زمانے جاہلیت میں اخلاق جاہلانہ تھے, کافرانہ تھے, مشرکانہ تھے, ایمان لے آئے تھے لیکن بری بری عادتیں رچی بسی تھی. اب یہاں ان کو مکہ مکرمہ کی مجاہدوں کی بستی سے گزارا جا رہا تھا, محل کو چاہے صاف کیا جا رہا تھا, قربانیاں دینے کی عادت ڈالی جا رہی تھی کہ اللہ کے راستے میں مار بھی کھاؤ, گالیاں بھی سنو, فاقے بھی برداشت کرو اور ضرورت پیش آئے تو اپنے بدن کو بھی چھوڑ دو اور صبر سے کام لو. دس سال تک یا تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں مجاہدوں کی بھکتی سے گزارا دیا اور دار ارقم میں خفیہ طور پر تعلیم قرآن و سنت کی ہوتی رہی. مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت ہوئی, مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو وہاں صفہ چبوترہ اب بھی وہ موجود ہے. اس کو لوگ اصحاب صفہ کہتے ہیں, وہ اصحاب صفہ نہیں, وہ تو صفہ ہے, وہ چبوترہ ہے, سائدہ چبوترہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس میں جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت آ پڑی تھی دین سیکھنے کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ پڑے تھے, یہ وہ صحابہ کرام تھے جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر آ گئے تھے, اپنے ماں باپ کو, وطن کو چھوڑ کر, تجارت کو, ملازمت کو, مزدوری کو چھوڑ کر اور کوئی کمانے کے تمام ذرائع کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ پڑے تھے کہ آپ کو دیکھیں گے دین سیکھیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تفسیر تھا قرآن کی, یہ بھی سوال تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب کیا تھی, اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ حضور صلی اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت شریفہ کیا تھی, رہنے سہنے کا بہت کیا طریقہ تھا, فرمایا کہ ان کی عادت موتی جو قرآن میں لکھا ہوا. پورا قرآن جو ہے وہ عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی چلتا پھر جو بات تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی چلتا پھر